بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ایک اشکال پر کل سبق مکمل ہوا تھا، اب اس اشکال کا جواب سمجھیے. سوال یہ ہوا تھا کہ آیت کریمہ میں حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کا تذکرہ ہے اور نوح علیہ السلام کے بعد والے نبیوں کا تذکرہ ہے. تو نوح علیہ الصلات والسلام سے پہلے والے نبیوں کا کیوں تذکرہ نہیں ہوا؟ تو اب اس کا پہلا حل سمجھو. حضرت نوح علیہ الصلات والسلام سے پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کے اوپر زیادہ تر تکوینی وحی نازل ہوئی اور اول تشریعی وحی حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہوئی. تکوینی وحی نوح علیہ السلام سے پہلے والے نبیوں پر زیادہ تر نازل ہوئی اور تشریعی وحی کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے ہوا. چونکہ نوح علیہ السلام سے پہلے یہ جگت ابھی آباد ہو رہا تھا، تو جگت میں کیسے رہنا، کیسے کھانا، کیسے پینا، کیسے کپڑے پہننا، یہ ساری چیزیں وحی اور نبیوں کے ذریعے سے سکھلائی جا رہی تھی. تو باقاعدہ تشریعی وحی کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا. دوسری بات سمجھو، انبیاء دو قسم کے ہیں، ایک ہیں اولو العزم انبیاء اور دوسرے ہیں غیر اولو العزم انبیاء. تو حضرت نوح علیہ الصلات والسلام سے پہلے جو انبیاء ہیں وہ اولو العزم نہیں ہیں. نوح علیہ الصلات والسلام سے اولو العزم نبیوں کی شروعات ہوئی، اسی لیے آدم علیہ السلام کے تذکرے میں آپ نے آیت پڑھی ولم نجد له عزما. تو اولو العزم انبیاء میں سب سے پہلے نبی ہے حضرت نوح علیہ الصلات والسلام، اور ان سے پہلے جو انبیاء ہیں وہ اولو العزم نہیں ہے. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام سے آغاز ہوا. تیسری بات سمجھو، نوح علیہ الصلات والسلام کا تذکرہ کر کے امت محمدیہ کو تنبیہ کرنا ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، ان کی قوم نے ایمان قبول نہیں کیا، تو ان کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. تو اگر امت محمدیہ بھی آخری نبی کی دعوت قبول نہ کرے تو قوم نوح کی طرح ان پر بھی عذاب آئے گا. اسی لیے عذاب کی تنبیہ کرنی تھی امت محمدیہ کو. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. چونکہ نوح علیہ السلام سے پہلے والے زمانے کے اندر عذاب نہیں آیا تھا, عمومی عذاب نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر آیا. اور کچھ بات ایسی بھی ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے دنیا میں شرک عام نہیں تھا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا میں بت پرستی عام ہوئی. ان کی قوم میں پانچ بڑے بڑے بت تھے, ود, سوا, یغوس, یعوق اور نصر. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوس ويعوق ونصرا. تو باقاعدہ عمومی بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی, اسی لیے عمومی عذاب بھی آیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں. تو امت محمدیہ کو تنبیہ کرنی ہے کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. چوتھی بات سمجھو, نوح علیہ السلام کی دعوت طویل ہے, اس لیے ایذائیں بھی کثیر ہے. انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی. الف سنا الا 50 عاما, 950 سال بہت لمبا زمانہ ہوتا ہے. اور ایذائیں بھی بہت برداشت کی کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے, پھر موٹے کپڑے میں لپیٹ کر گھر میں لے جا کر پھینک دیتے تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نوح مر گیا, لیکن حضرت نوح جب ہوش میں آتے تو دوبارہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا شروع کر دیتے تھے. تو اتنی طویل ایمان کی دعوت اور اتنی زیادہ دین کے خاطر ایذا حضرت نوح علیہ السلام نے برداشت کی, اس لیے ان کا تذکرہ آیا. پانچویں بات سمجھو, نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے. کیسے نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے؟ کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو انسان شروع ہوئے وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب پانی میں ڈوب گئے, مر کے ختم ہو گئے. جو 80-82 آدمی ایمان لائے تھے وہ آپ کے ساتھ کشتی میں بیٹھے, وہ مومن بھی عذاب ختم ہونے کے بعد دنیا میں آ کے دوبارہ آباد ہوئے, کشتی سے اترے تو دھیرے دھیرے ابا یکے بعد بگڑے, اپنی عمر پوری کر کے ان کا بھی انتقال ہو گیا. یعنی جو لوگ کشتی میں سوار تھے ان کی نسل نہیں چلی, وہ ایمان والے تھے, لیکن کشتی جب جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور یہ لوگ کشتی سے اتر کے دنیا میں آ کے آباد ہوئے تو اپنے اپنے وقت پر ان کا انتقال ہو گیا, ان کی نسل نہیں چلی. نسل دنیا میں جو چلی وہ کس سے چلی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 صاحبزادے ایمان لائے تھے اور وہ کشتی میں بیٹھے تھے, ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں آبادی چلی. تین بیٹے ایمان لائے نوح علیہ السلام کے، سام، حام، یافث. اور اس وقت پوری دنیا میں جو اولاد ہے، انسان ہے، یہ نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں کی اولاد ہے. اسی لیے نوح علیہ السلام کا لقب ہے آدم ثانی. اس لیے آدم ثانی کا آیت کے اندر تذکرہ ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کا. چھٹی وجہ سمجھو، یہ دنیا ہے نا، دنیا یہ بھی ایک طرح کا انسان ہے. جیسے دنیا میں ہم سب انسان ہیں، تو دنیا بھی ایک طرح کا انسان ہے. اپنے جلالین میں معراج کی حدیث پڑھی لمبی سورہ اسراء کے شروع میں، تو معراج کی تفسیر میں کیا آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، تو ایک بوڑھیا نے حضور کو سلام دیا اور ایک بوڑھے نے بھی حضور کو سلام دیا. جب آپ براق پر اڑ رہے تھے، تو ایک بوڑھیا ملی، ایک بوڑھا ملا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. حضور نے جواب دینے کا ارادہ فرمایا، تو جبرائیل امین نے فرمایا، کہا کہ حضور ان کا جواب مت دو، یہ ڈوسے ڈوسی کا. حضور نے جواب نہیں دیا. بعد میں جبرائیل نے بتلایا، یہ جو بڑھیا آپ کو سلام کر رہی تھی، یہ دنیا کی دنیا، پوری دنیا اللہ نے آج آپ کو ایک بڑھیا کی شکل کے اندر بتلا دیا. تو یہ دنیا بھی ایک انسان ہے، سمجھو انسان اکبر ہے، اور ہم سب انسان اصغر ہیں. جیسے انسان کے اندر طفولیت ہوتی ہے، پھر شباب آتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، اس طرح اس دنیا کے بھی تین دور ہیں، طفولیت، شباب اور بڑھاپا. تو اب یہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں اس کو بوڑھی شکل کے اندر دیکھا، تو آج تو 1450 سال ہو گئے، اسی لیے وہ بوڑھی اماں وینٹیلیٹر پر چل رہی ہے، پتہ نہیں کب روح قبض ہو جائے اور اسرافیل سور پھونک دے رہے اور دنیا ختم ہو جائے. اسی لیے اب تو بالکل دنیا کا آخری بڑھاپا چل رہا ہے، اور کب بوڑھی مر جائے کہہ نہیں سکتے. اسی لیے بھائی قیامت کی تیاری کرو. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا کے تین دور ہیں، طفولیت، شباب اور بڑھاپا. آخری نبی کے زمانے میں بڑھاپا، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک یہ دنیا طفولیت میں تھی، بچپنے کے اندر تھی. اور طفولیت کے اوپر کوئی احکام مرتب ہوتے نہیں ہیں، احکام مرتب ہوتے ہیں جوانی کے اوپر. اسی لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت آدم سے حضرت نوح تک کا جو دنیا کا زمانہ ہے، وہ دنیا کی طفولیت ہے، اور حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم تک دنیا کا شباب کا زمانہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد یہ دنیا میں آہستہ آہستہ بڑھاپا آنا شروع ہوا. اسی لیے آپ نے سنا ہے تفسیر کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک دنیا میں کسی کے بال سفید نہیں ہوئے، چاہے لمبی لمبی عمریں لوگوں نے پائی، لیکن کسی کے بال سفید ہوتے نہیں. اس لیے کہ بچوں کے بال تھوڑے ہی سفید ہوتے ہیں، جوانوں کے بال تھوڑے ہی سفید ہوتے ہیں، اور دنیا وہاں تک جوانی کے دور میں آدم سے لے کر نوح تک طفولیت، اور نوح سے ابراہیم تک شباب، اور طفولیت اور شباب میں بال سفید نہیں ہوتے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کسی کے بال سفید نہیں ہوئے، اول بال سفید ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ کو پوچھا اللہ یہ کیا ہے، تو جواب ملا یہ وقار ہے، وقار. سفید بال کیا ہے؟ وقار، وقار. اسی لیے لوگ جو ہے نا سفید بال والوں کا احترام کرتے ہیں اور کالے بال والوں کا احترام کم کرتے ہیں. تو یہ جو ہے اس دنیا کا حال ہے. تو دنیا اس زمانے میں عہد طفولیت میں تھی، اور عہد طفولیت کے اندر احکام نہیں ہوا کرتے، بچپنا تو کھیل کود تھا. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کا تذکرہ ہوا، جب مکلف بنی یہ دنیا اس دور کا تذکرہ ہوا. یہ سب وجوہات مفسرین بتلاتے ہیں کہ آیت کریمہ میں حضرت نوح کا تذکرہ ہوا، بعد والے نبیوں کا تذکرہ ہوا، لیکن پہلے والے نبیوں کا تذکرہ نہیں ہوا. اس کی یہ سب حکمت اور وجوہات حضرات مفسرین بیان فرماتے ہیں. سمجھ شریف میں کچھ آیا؟ بولیے. پہلے نمبر سے شروع کیجیے. پہلی وجہ کیا بتلائی؟ تقوینی وحی تھی، اور نوح علیہ السلام سے تشریعی وحی کا آغاز ہوا. دوسری بات کیا بتلائی؟ اولو العزم، کہ آدم علیہ السلام اور بعد کے نبی اولو العزم کی جماعت میں نہیں ہے. اول اولو العزم حضرت نوح علیہ السلام ہے. تیسری وجہ کیا؟ ہاں، امت محمدیہ کو تنبیہ کرنی ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہیں بھی نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح عذاب دیا جائے گا. چوتھی بات کیا بتلائی؟ طویل دعوت اور ایزا کثیر. پانچویں بات کیا بتلائی؟ آدم ثانی، اور آدم ثانی کیسے ہیں وہ حکمت بتلا دی. چھٹی وجہ کیا بتلائی؟ دنیا کا وہ عہد طفولیت تھا، اور طفولیت میں احکام نہیں ہوا کرتے، اور جو ہے نوح علیہ السلام کے بعد شباب شروع ہوا، اور یہ شباب کب تک رہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک. پھر آہستہ آہستہ بڑھاپا آنا شروع ہوا. اسی لیے سب سے پہلے بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفید ہوئے. ان سے پہلے لمبی لمبی عمریں لوگوں نے پائی، لیکن بال کسی کے سفید نہیں ہوئے. ابھی آخری زمانہ ہے، اسی لیے اب بچپنے میں بھی لوگوں کے بال سفید ہوتے ہیں، کنواروں کے بھی سفید ہوتے ہیں، اور بعض بیچارے پیدائشی سفید بال والے بھی ہوتے ہیں. یہ چونکہ آخری زمانہ ہے بالکل بڑھاپے کا، اسی لیے ایسا سب ہوتا ہے. تو یہ سب حکمتیں ہیں. اب اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہمیں سمجھنا ہے. مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو کتاب الوحی سے شروع فرمایا، اپنی الجامع الصحیح کو کس سے شروع کیا؟ کتاب الوحی سے. امام ترمذی نے کتاب الطہارت سے شروع کیا، امام ابو داؤد نے بھی کتاب الطہارت سے شروع کیا، امام مسلم نے حدیث کے اصول سے آغاز کیا اور جو ہے ایمان بعد میں لائے، اور امام ابن ماجہ نے اتباع سنت سے کتاب کا آغاز کیا. ہر ایک امام کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ ہے، وَلِكُلِّ وِجْهَا، ہر ایک کے پاس کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی اپنی کتاب کا آغاز کیا. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الوحی سے اپنی کتاب کو کیوں شروع فرمایا؟ طہارت نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، اور کتاب الوحی سے آپ نے آغاز فرمایا. اب اس کے وجوہات سمجھو اچھی طریقے سے. پہلی حکمت سمجھو، بندوں کا باری تعالی سے تعلق صرف اور صرف وحی کے ذریعے قائم ہوتا ہے. بندوں کا تعلق باری تعالی سے جو قائم ہوتا ہے، وہ کیسے قائم ہوتا ہے؟ صرف اور صرف وحی کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے. کہ بھائی اللہ اور بندوں کے درمیان کنیکشن ہے وحی کا. اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اقدس ہوئی تو ایک صحابی روتے ہوئے کہنے لگے کہ افسوس، اب دنیا والوں کا اللہ سے جو ایک تعلق تھا، کنیکشن، وہ بند ہو گیا. کہ پہلے تو کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا وہی آ جاتی تھی، اب آخری نبی ہی چلے گئے وہی بند ہو گئی. تو انسان کا، بندوں کا اللہ سے جو کنیکشن ہے، جو تعلق ہے، وہ وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور اللہ سے تعلق کا ذریعہ وحی ہے. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے وحی کو ذکر فرمایا، چونکہ وحی ہی ایسا ذریعہ ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان میں تعلق کا ذریعہ ہے. دوسری بات سمجھو، سب سے زیادہ اعتماد اور وثوق کی اگر کوئی چیز ہے تو وحی ہے، جس پر اعتماد کیا جائے، وثوق اور بھروسہ کیا جائے. تو سب سے زیادہ اعتماد اور وثوق کی چیز کیا ہے؟ وحی. اس کے علاوہ دنیا کے اندر کسی چیز پر اتنا زیادہ وثوق اور اعتماد ہو ہی نہیں سکتا. دیکھو، ہم جو چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس پر بھی اعتماد نہیں، جیسا چاہیے ویسا. آپ ٹرین میں بیٹھے، بازو والی ٹرین چلی تو آپ کو اپنی ٹرین چلتے لگے گی، اپنی چلی، حالانکہ آپ دیکھو گے کہ غلط ہے، اپنی ٹرین تو رکی ہوئی ہے. معلوم ہو اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز بھی قابل اعتماد نہیں ہے. ایک طالب علم کو آپ نے پوچھا، جناب مطلب میں کیا بتانا؟ تو اس نے کہا کہ زردہ ہے زردہ. تو آپ جلدی جلدی خوشی کے مارے ہاتھ دھو کے پہنچے، ابھی الو کھچڑی ہے یہ، تجھے کس نے کہا زردہ؟ پھر نظر آتا ہے کہ تو کہا میں تو پیلا دیکھ کے سمجھ گیا کہ زردہ بھی پیلا ہوتا ہے، نہیں کھچڑی بھی پیلی، میں نے سمجھا کہ یہ زردہ ہے. تو انسان کو اپنی دیکھی ہوئی چیز پر بھی اعتماد نہیں، جتنا اعتماد اور وثوق کی چیز وحی ہے. یہی حال ہے سنی ہوئی چیز کا، کہ سنی ہوئی چیز کے اوپر بھی اتنا اعتماد نہیں. بہت سی مرتبہ آدمی سنتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے، سنتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے. تو کسی کی ہوڑی گم ہو گئی، ہوڑی سمجھتے ہو نا، کشتی کو ہمارے یہاں ہوڑی کہتے ہیں. تو کاوی کی ہوڑی گم ہو گئی، کاوی والوں کی، تو کاوی سے بات چلی اور خانپور پہنچی کہ بھائی کسی کی گھوڑی گم ہو گئی ہے تو تاوی سے خانپور پہنچتے تک میں وہ گھوڑی ہو گئی ہے کہ بھائی کسی کی گھوڑی گم ہو گئی ہے, تب لوگ گھوڑی تلاش کر رہے ہیں کہ بھائی کسی کی گھوڑی گم ہو گئی. یہ حال ہے سننے کا کہ گم ہوئی گھوڑی اور سن رہے ہیں ہوڑی, ہوڑی گم ہوئی اور کہہ رہے ہیں گھوڑی. یہ انسان کی قوت سامیہ کا حال ہے. تو سنی ہوئی چیز پر بھی اعتماد نہیں, بہت سی مرتبہ ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے. ہم کوئی کام کرنے گئے, بھائی اعلان میں ایسا آج اثر بات کہا گا, تو دوسرا ساتھی کیا کہے گا, تم نے کیا الٹا سنا, ایسا تھوڑا گا ایسا گا. تو سنی ہوئی بات پر بھی اعتماد, تو قابل اعتماد قابل رسوخ. سنی ہوئی چیز بھی نہیں, دیکھی ہوئی چیز بھی نہیں, ہوا سے خمسہ ظاہرہ میں ہر ایک کا یہی حال ہے کہ جو پانچوں حواس ہے ان کے ذریعے سے جو ادراکات ہوتے ہیں وہ اتنے قابل اعتماد نہیں ہیں. سب سے زیادہ قابل اعتماد اگر کوئی چیز ہے تو کیا ہے, وحی. اس لیے امام علی مقام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قابل اعتماد قابل وثوق چیز اگر کوئی ہے تو وحی ہے. نمبر تین سمجھو, شرائع اور ملل کا آغاز وحی کے ذریعے ہوتا ہے. شریعت کی جمع شرائع, ملت کی جمع ملل, ملت ابیکم ابراہیم. تو دنیا میں جتنے شرائع ہیں جتنے ملل ہیں ان تمام کا آغاز وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے. حضرت آدم سے لے کر کے خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی شریعتیں اور جتنی بھی ملتیں ہوئی ان کا آغاز اور ابتدا وحی مقدس کے ذریعے سے ہوئی. اسی لیے جو مذہب وحی سے تعلق نہیں رکھتے وہ مذہب کہلانے کے قابل ہی نہیں. جو دھرم جو مذہب وحی سے تعلق نہیں رکھتا وہ مذہب کہلانے کے قابل نہیں ہے. تو شرائع اور ملل کا آغاز ہوتا ہے کس سے, وحی کے ذریعے سے. تو گویا کہ یہ وحی مبدا المبدا ہے, تمام ابتداؤں کی ابتدا وحی ہے. اس لیے کہ امام مسلم نے مثلا ایمان سے آغاز کیا, تو ایمان کون سا معتبر جو وحی کی روشنی میں ہو. امام ترمذی ابو داؤد نے طہارت سے آغاز کیا, کون سی طہارت معتبر جو وحی کی روشنی میں ہو. تو یہ مبدا المبدا ہے وحی. یہ تمام چیز طہارت ہے, ایمان ہے, نماز ہے, اتباع سنت ہے, سب کی ابتدا یہ وحی ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑا کام کیا کہ انہوں نے اپنی کتاب کی شروعات مبدا المبدا سے کی, یعنی وحی سے اپنی کتاب کا آغاز کیا, کیونکہ تمام شرائع اور ملل کا آغاز وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے. چوتھی بات سمجھو, دنیا میں رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ وحی ہے. اگر اس دنیا میں صحیح رہنمائی چاہتے ہو, صحیح ہدایت چاہتے ہو, تو اس کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے. کون سا ذریعہ؟ وحی. تو دنیا میں صحیح رہنمائی اور صحیح ہدایت کا ذریعہ فقط اور فقط وحی ہے. باقی دوسرے جتنے بھی ذرائع ہیں رہنمائی کے وہ سب گمراہی کے ذرائع ہیں. رہنمائی اور ہدایت کا واقعی اور صحیح ذریعہ کیا ہے؟ وحی. پانچویں بات سمجھو, اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا دنیا میں زندگی گزارنی ہے. اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے علم چاہیے، اور علم آئے گا وہی کے ذریعے سے. اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا، جاؤ میری مرضی کے مطابق زندگی گزار کے آ جاؤ. اب اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں علم چاہیے، اور علم ملے گا کہاں سے؟ وہی کے ذریعے سے علم ملے گا. پانچویں وجہ سے عقائد، احکام، تمام کے تمام وحی سے نکلتے ہیں اور وحی ان کا سر چشمہ ہے. پوری شریعت، اب شریعت میں عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، سیاسیات ہے، جتنے بھی دین کے شعبے ہیں، یہ تمام کے تمام نکلتے ہیں وحی کے ذریعے سے. تو دین کے جمیع احکام نکلتے ہیں کہاں سے؟ وحی کے ذریعے سے. تو وحی گویا کہ دین کے تمام شعبوں کا سر چشمہ ہو گیا. اس لیے سر چشمہ کو امام نے پہلے نمبر پر ذکر فرمایا. ساتویں بات سمجھو، دین کا اصل مدار نقل پر ہے، نہ کہ عقل کے اوپر. دیکھو دو چیزیں، ایک ہے نقل اور ایک ہے عقل. نقل یعنی اللہ کے یہاں سے رسول پر، رسول کے یہاں سے صحابہ پر، صحابہ سے پوری امت پر. وہ نقل کہا جاتا ہے کہ جو نقل در نقل چیز چلی آئے، باقی سب عقلیات ہے. تو دین کے اندر عقل اصل نہیں ہے، دین کے اندر نقل اصل ہے، اور نقل صحیح وحی ہے. نقل صحیح کیا ہے؟ وحی. کہ اللہ کے یہاں سے جبرائیل امین کے واسطے سے نبیوں کے اوپر جو چیز نقل ہوتے ہوئے آئی، وہ نقل صحیح، اسی کے اوپر پورے دین کا دار و مدار. تو جس وحی کے اوپر کل دین کا دار و مدار، اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے نمبر کے اوپر ذکر فرمایا. ساتویں آٹھویں بات سمجھو، وہی با عظمت چیز ہے، عصمت والی چیز ہے، مرتبے والی چیز ہے. تین لفظ یاد رکھنا، عظمت، عصمت، مرتبہ. وحی کی عظمت کہ جب وحی کا نزول شروع ہوا تو پورے کائنات کے نظام کے اندر تبدیلی آ گئی. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. جنات لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ پہلے ہم آسمانوں کے اوپر بات چیت فرشتوں کی سننے جاتے تھے، اب جب سے وہی نکا نزول شروع ہوا، اب جو بھی سننے جائے گا یجد لہو شہاب رصدا، اس کو انکارے مار لیا. تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ آخری وہی کا نزول شروع ہوا، اس لیے اب جناتوں کو آسمان پر شعلے مارے جاتے ہیں. جو آپ نے پڑھ لیا سورہ جن کے شروع میں، اور وہی صرفنا الیک نفر من الجن کے اندر، کہ جنات جو پہلے جاتے تھے آسمان کی باتیں سن کے آ جاتے تھے، کاہنوں کو بتلاتے تھے، لیکن اب جو جانے لگے تو ان کو انگارے مارے جانے لگے. تو جنات پریشان کہ یہ کیا ہو گیا. تحقیق کرنے پر پتا چلا آخری وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اس لیے اب ہمیں انگارے مارے جانے لگے. اب سوچو وحی کتنی عظمت والی چیز ہوگی کہ پوری کائنات کے نظام میں تبدیلی آ گئی وحی کے نزول کے اوپر. وحی کی عظمت کا اندازہ لگاؤ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کو پسینہ ہو جاتا. سخت سردی میں حضور پسینے سے سرابور ہو جاتے تھے وحی کے نزول پر، اور جس اونٹنی پر سوار ہوتے وہ اونٹنی بھی بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، بیٹھ جاتی تھی، گردن نیچے ڈال دیتی تھی. اندازہ لگاؤ وحی کی عظمت کیسے. ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کے بازو میں بیٹھے تھے، حضور کی ران مبارک کے ساتھ ان کی ران دی، اور اتنے میں وحی کا نزول شروع ہوا. تو صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میری ران پر کسی نے اوٹ پاڑ رکھ دیا، اتنا وزن دار. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ ہے وحی کی عظمت کہ بھاری بھرکم چیز وحی ہم آپ کے اوپر نازل کریں گے. تو وحی بڑی بازمت چیز ہے، عصمت بھی ہے. عصمت اس کا مت کے معنی وحی کے اندر حفاظت ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کوئی باطل اس کے اندر ذرہ برابر بھی آمیزش اور ملاوٹ نہیں کر سکتا. یہ عصمت ہے وحی، اور وحی کا مقام اور مرتبہ تو دیکھو کہ پورے دین کے اندر اصل چیز وحی ہے. نماز وحی کے مطابق ہے تو نماز ہے، ورنہ وہ ایکسرسائز اور ورزش ہے. روزہ اگر وحی کے مطابق ہو تو روزہ ہے، ورنہ اپواس ہے، بھوکے پیاسے رہنا ہے. ہر عبادت کا یہ حال ہے، یہ وحی کی مرتبے کی حال ہے. تو وحی میں عظمت ہے، عصمت ہے، مرتبہ ہے. پھر تینوں کے اندر وحی بھیجنے والے، وحی لانے والے، اور جس کی طرف وحی کی جا رہی ہے، تینوں کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا ہے. موحی وحی بھیجنے والے، موحا جس پر وحی بھیجی گئی، موحا الی، اور جو واسطہ اور ذریعہ بنے جبرائیل امین، تینوں کی بڑی شان اور بڑی عظمت ہے. اللہ نے قسم کھا کر کے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ جس پر وحی آ رہی جو وحی لا رہے انہوں نے کوئی گڑبڑ نہیں. پوری تفصیل بیان کر ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى. طاقت والے جبریل وحی لائے، کوئی شیطان اندر دخل گیری نہیں کر سکتا. تو وحی بھیجنے والے اللہ، وحی لانے والے جبرائیل، جس پر وحی نازل ہو رہی وہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب قابل عظمت ہے، سب کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے، اور سب کی جو ہے عصمت ہے. اللہ تو ہر عیب سے پاک، تاکہ نبی معصوم ہے. تو تینوں کے اندر تقدس ہے، جہاں سے وحی آئی، جو وحی کا ذریعہ بنے، جس کے اوپر وحی آ رہی ہے. پانچویں بات سمجھو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا، بہت ہوشیاری. بدو الوحی پہلے لائے، کتاب الوحی. وجہ کیا؟ اس زمانے میں بھی اور آج بھی ایک گمراہ فرقہ ہے جو حدیث شریف کو حجت نہیں مانتے. امام بخاری کے زمانے میں بھی اور آج بھی ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں اور حدیث شریف کو حجت نہیں مانتے. وہ یہ مانتے ہیں کہ حدیث شریف کیسی ہیں, جیسے کہ بزرگان دین نصیحت کرتے ہیں, تو ماننا ہو تو مانو, نہ ماننا ہو تو مت مانو, مانو گے تو فائدہ ہوگا, نہ مانو تو نقصان نہیں ہوگا. اس طرح وہ حدیث شریف کو مانتے ہیں بزرگوں کی نصیحت کے مثل, حالانکہ حدیث بھی وحی ہے. اس لیے کہ دو وحی, وحی متلو, وحی متلو یعنی, اور وحی غیر متلو یعنی حدیث شریف, تو دو وحی. تو گویا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وحی کو پہلے نمبر پر ذکر کر کے وحی غیر متلو حدیث پاک کا حجت اور دلیل ہونا بیان فرما دیا, کہ یہ بھی ایک شرعی حجت ہے, یہ بھی ایک شرعی دلیل ہے. اس کو بزرگوں کی نصیحت کی طرح مت سمجھو. شریعت کے بہت سارے احکام, بہت سارے مسائل حدیث پاک سے مستنبط ہوتے ہیں, تو وہی کو سب سے پہلے نمبر پر ذکر کر کے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے جو لوگ حدیث کو حجت نہیں مانتے ان کے اوپر رد کیا ہے کہ نہیں, حدیث شریف بھی حجت شرعیہ ہے. اسی لیے آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں کیا پڑھا, پہلی دلیل شرعی کتاب اللہ, دوسری دلیل شرعی سنت رسول اللہ, یہ بھی دلیل شرعی, تیسرا اجماع, چوتھا قیاس. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بدء الوحی کو پہلے نمبر پر ذکر کر کے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ حدیث شریف بھی حجت ہے. ایک نو نمبر کی بات سمجھ لو اچھی طریقے سے. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب کی شروعات اور کتاب کا اختتام دونوں بہت زوردار کیا ہے. ابتدا بھی زوردار اور اختتام بھی زوردار, ابتدا بھی عقائد سے, انتہا بھی عقائد سے. کتاب شروع کی عقائد سے, کتاب ختم کی عقائد کے اوپر. اور عقائد کا اثبات ہوتا ہے وحی کے ذریعے سے. دیکھیے کتاب الایمان لا رہے ہیں ابھی فوراً, وحی کے بعد فوراً کتاب الایمان لائیں گے, اور ایمان یعنی عقائد. اور جہاں کتاب ختم ہو رہی وہاں پر لا رہے کتاب التوحید, آخری کتاب ہے کتاب التوحید. تو بخاری الجامع الصحیح کی شروعات بھی عقائد سے, اختتام بھی عقائد پر. شروعات ہو رہی ہے کتاب الایمان پر, وہ عقائد, اور ختم ہو رہی ہے کتاب التوحید پر, وہ بھی عقائد. اور عقائد کا اثبات ہوتا ہے وحی کے ذریعے سے. اس لیے جو چیز عقائد کو ثابت کرنے والی ہے وحی, اس کو عقیدوں کے اوپر مقدم کیا اور سب سے پہلے اس کو بیان فرمایا. کتنی جاندار شاندار ترتیب اپنا امام بخاری نے, کتاب کی ابتدا عقائد سے, کتاب کی انتہا عقائد سے. بتلانا یہ ہے کہ دین میں اصل عقائد ہے, اور عقائد ثابت ہوتے ہیں کس سے؟ وحی کے ذریعے سے. اسی لیے پہلے نمبر کے اوپر امام علی مقام وحی کو لائے. سمجھ میں آ گیا بھائی کہ کتاب الوحی سب سے پہلے کیوں لائے؟ کچھ سمجھ شریف میں اترا؟ یہ سب وجوہات ہے کتاب الوحی سے کتاب کو شروع کرنے کے سلسلے میں. اب اس کے بعد ایک مسئلہ اور سمجھ لو. ایک بات وحی پر عظمت چیز ہے، عظمت سے بھری ہوئی چیز ہے، ہر قسم کے تغیرات سے محفوظ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وہی میں کوئی تغیر ہو ہی نہیں سکتا، محفوظ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود باری تعالیٰ نے لی. تو وہی پر عظمت چیز ہے، ہر قسم کے تغیرات سے محفوظ ہے، اور دین کے تمام اصول اور فروع کو شامل ہے. دین کے تمام اصول اور تمام فروع کو شامل ہے وہی. پھر اتنی بات وہی کے متعلق ذہن میں رکھو، وہی بازمت، وہی محفوظ تغیرات سے، اور دین کے تمام اصول اور فروع سب کے سب وہی کے اندر موجود ہے. ایک اور بات سمجھو کہ وہی اللہ نے کیوں نازل فرمائی، کیا حکمت تھی وہی کو نازل کرنے کی. وہی نازل کرنے کی حکمت سب سے بڑی یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر، جنات و انسانوں پر حجت تام ہو جاوے، اتمام حجت. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. نبی آئے، نبیوں پر وہی آئی، اب کسی کو حجت باقی نہیں رہی. اگر اللہ تعالیٰ وہی نازل نہ فرماتے تو یہ بول بول کرنے والا انسان کل قیامت میں اللہ کو کیا کہتا، اللہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ ایک ہو، اللہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ نماز فرض ہے، اے اللہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کی اکیلے کی عبادت کرنا فرض ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. جبکہ وہی نازل کی، پھر بھی انسان جھوٹ بولے گا قیامت کے دن کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آئے، کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے. تو اگر وہی نہ آتی تو اور زیادہ بولتے یہ انسان. اب وہی نازل ہو گئی تو اب اتمام حجت ہو گئے کہ کسی انسان کو قیامت کے دن بہانہ کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں، کوئی بہانہ نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، آپ کا حکم کیا ہے، آپ کی مرضی کیا ہے، آپ کی ناراضگی کیا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. ایسا بہانہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس کو کہتے ہیں اتمام حجت. وہی نازل کرنے کی بہت بڑی حکمت کیا ہے، اتمام حجت، کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما کر کے مخلوق پر، بندوں پر، انسانوں پر، جناتوں پر حجت کو تام فرما دیا. جب اتنی بات ہو گئی تو اب ہم ترجمۃ الباب کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات پوری ہو جائے. کتاب کا سب سے پہلا ترجمۃ الباب ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. اس پہلے ترجمۃ الباب کا خلاصہ سمجھ لو، ذہن نشین کر لو. ترجمۃ الباب کا خلاصہ کہو، ترجمۃ الباب کا مقصد کہو، ترجمۃ الباب کا حاصل سمجھو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وہی کے تمام متعلقات اور تمام مراحل کو ہمارے سامنے ذکر فرمانا چاہتے ہیں. وہی کے تمام متعلقات اور وہی کے تمام مراحل کو ہمارے سامنے اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے بتلانا چاہتے ہیں. اور تمام متعلقات اور مراحل میں کیا کیا ہے، کہ وحی کہاں سے آتی ہے، وحی کون لاتا ہے، وحی کس پر آئی، وحی کس طرح آئی، وحی کس طرح محفوظ رہی، وحی کے کیا فوائد ہیں، وحی کا کیا مقام ہے، اور وحی سے دنیا میں کیا فائدہ عام ہوا ہے. یہ تمام چیزیں اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے امام ہم کو بتلانا چاہتے ہیں. یہ ہو گیا ترجمۃ الباب کا مقصد خلاصہ، پہلے ترجمۃ الباب کا. اب ذرا ایک آدمی کتاب میں پڑھ لو. جی خطبہ ابھی یاد نہیں کیا تو پڑھیے. وبه قال حدثنا بس. ایک تو ابھی خطبہ جیسا یاد ہونا چاہیے وہ یاد نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ ابھی کتاب مقدمے والی پوری پڑھی نہیں ہے، اس لیے وہ بھی قال حدثنا نہیں پڑھا. پھر تیسری بات یہ کہ عبارت بھی برابر دیکھی نہیں ہے، تو آئندہ تینوں چیزوں کی اصلاح فرما لیں. اب پہلے ذرا سند کو دھیان سے دیکھو. وبه قال حدثنا الحميدي، امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے استاد امام حمیدی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی. یہ ہے کہ جو ائمہ حدیث ہے جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر حدیث کو جمع کیا، تو انہوں نے کس استاد سے سنا وہ اس کا نام لکھیں گے، پھر اس استاد نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی حضرات ہیں ان تمام کا نام ذکر کریں گے. اسی کو کہا جاتا ہے سند حدیث. تو یاد رکھو کہ سند حدیث کا ایک حصہ ہے مؤلف کتاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور وہ ہر حدیث کے شروع میں ہے. کتاب کے مؤلف امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری، ان سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند کا اول حصہ ہے وہ ہر حدیث سے پہلے ہے، جس کو ہم پڑھیں گے وہ بھی قال حدثنا سمجھ میں آیا. پھر سند کا دوسرا حصہ کیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مؤلف تک، یہ دوسرا حصہ ہے. کیونکہ حضرت شاہ صاحب کی شخصیت مسند الہند ہے کہ ہمارے ایشین ملکوں کے اندر حدیث شریف کی سند کا مدار حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے اوپر جاتا ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے لے کر کے مؤلف کتاب امام بخاری ہو، ترمذی ہو، ابو داؤد ہو، مسلم ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، امام طحاوی ہو، یہ اس کا دوسرا کہتا ہے. اور تیسرا سند کا حصہ کون سا ہے کہ حدیث پڑھنے پڑھانے والوں سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تک، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں سے لے کر کے حضرت شاہ ولی اللہ تک، یہ تین حصے سند کے ہیں، یاد رکھنا. تو جو سند کا اوپر کا ٹاپ کا حصہ ہے یعنی مؤلف کتاب سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ ہر امام نے ہر حدیث سے پہلے خود لکھ دیا ہے، اور اسی کو ہم لوگ سند کہتے ہیں. کہ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ. اب دو حصے باقی رہ گئے، کون کون سے؟ کہ شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر مؤلف تک، اور ہم سب پڑھنے پڑھانے والوں سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب، وہ دو حصے باقی ہیں. تو وہ دو حصے جو ہے مطبوعہ ہے، وہ بھی سند مطبوعہ ہے، سند. اور بہت سے ہمارے حضرات وہ ہیں کہ جن کی سند میں شاہ ولی اللہ صاحب نہیں ہیں، ایسی بھی سند ہے. مثلا ہم نے کہیں عرب اور دوسرے ملکوں کے علماء سے اجازت لی ہے تو اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا واسطہ ہی نہیں آتا ہے، وہ پورا باروں بار سلسلہ چلتا ہے. خیر، تو اس صورت میں یہ کہا جائے گا کتاب پڑھنے پڑھانے والے سے لے کر مؤلف کتاب تک کا حصہ ہے. تو پھر وہ دو ایک میں آ جائیں گے، دو سند ایک میں آ جائے گی، سم ہو جائے گی. اب یہاں اس سند کو ذرا غور سے دیکھو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہے حضرت حمیدی رحمت اللہ علیہ. یہ کون ہے حضرت حمیدی؟ ذرا سمجھو اچھی طریقے سے. ان کا نام عبداللہ ابن زبیر ہے. ان کی کنیت ابو بکر ہے، ابو بکر عبداللہ ابن زبیر. سن 219 کے اندر ان کی وفات ہوئی، 219 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. ان کی ایک مشہور کتاب ہے مسند حمیدی کے نام سے، مشہور کتاب ہے میرے پاس مسند حمیدی. یہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے. اب ذرا امام بخاری کی ذہانت دیکھو. اپنی کتاب میں پہلی حدیث لائے، اول حدیث. تو اول حدیث کے جو استاد ہیں نا امام بخاری کے، یہ قریشی ہے. کیسے استاد کی حدیث سب سے پہلے لائے؟ قریشی. امام بخاری کے تو تقریباً 1082 اساتذہ ہیں، لیکن تمام اساتذہ کے اندر سب سے پہلی روایت لائے. کیسے؟ استاد کی سند سے، جو قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. امام حمیدی قریشی تھے. اب ذہانت دیکھو امام بخاری کی. حدیث میں آتا ہے قدیمو قریشن، قریشیوں کو آگے کرو. اس لیے قریشی استاد کی سند سے جو روایت تھی وہ امام بخاری پہلے نمبر پر لائے. دیکھیے کتنی ذہانت سے کام لیا. بعض حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہے الائمۃ من قریش، کہ کسی جگہ پر لیڈرشپ دینی ہو تو قریشیوں کو دو، اور یہاں لیڈرشپ اول حدیث کو دینی ہے، اس لیے قریشی استاد کی سند سے جو حدیث تھی وہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ پہلے نمبر پر لائے. کتنی ذہانت ہے دیکھیے امام بخاری کی. ایک تیسری خوبی دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اول زوجہ حضرت خدیجہ کے خاندان کے ہیں، یہ امام ہوں میری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اول زوجہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے استاد محترم سے سنی ہوئی حدیث امام بخاری نے اول نمبر پر ذکر کی. کیسی ذہانت امام بخاری کی دیکھتے جاؤ. چوتھی ایک کمال کی بات سنو اچھی طریقے سے. وحی کا آغاز مکہ المکرمہ میں ہوا. وحی کا آغاز کہاں ہوا؟ غار حرا مکہ المکرمہ میں ہے، اور امام حمیدی مکہ کے رہنے والے ہیں. تو امام بخاری اپنے اساتذہ میں سے ایسے استاد کی روایت سب سے پہلے را رہے ہیں جو اول وحی کے نازل ہونے کی جگہ پر رہنے والے ہیں. تو اول روایت لائے ایسے استاد کی سند سے کہ جو استاد اول وحی جہاں نازل ہوئی تھی سرزمین مکہ وہاں کے رہنے والے تھے. دیکھیے سب امام بخاری کی عقل مندی دیکھتے جاؤ. ایک پانچواں کمال دیکھو بھائی. کتاب کی اول حدیث کے استاد کا نام ہے حمیدی. اول حدیث کے استاد کا نام حمیدی اور آخری حدیث کے استاد کا نام ہے احمد. امام بخاری جو آخری حدیث لائیں گے تو اپنے استاد ہے وبھی قال حدثنا احمد بن اشقاب. احمد بن اشقاب دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. وہ کلمتان حبیبتان للرحمن والی حدیث، اس میں امام کے استاد ہے احمد ابن اشقاب. اب ذرا دھیان دو، پہلی روایت کے استاد حمیدی، آخری روایت کے استاد احمد، دونوں کے نام کے مادے میں حمد ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اللہ کی حمد ابتدا میں بھی، اللہ کی حمد انتہا میں بھی. لہذا پڑھنے والوں کو امام سبق دے رہے ہیں کہ کتاب شروع کرو اللہ کی حمد سے کہ اللہ نے دورے تک پہنچا دیا، اللہ کا شکر ہے. حمد کرو اللہ کی، اللہ نے دورے میں پہنچایا. بہت سے ساتھی حفظ کر کے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، بہت سے ساتھی فارسی سے بھاگ گئے تھے، بہت سارے ساتھی عربی دوم میں بھاگ گئے تھے. اللہ کی حمد کرو اللہ نے دورے تک پہنچایا. اور جب کتاب ختم ہوگی تو کہ بھائی اللہ کی حمد کرو بخاری ختم ہو رہی ہے. تو حمد والے مادے کے نام سے جو اساتذہ ہے ان سے امام نے کتاب کا آغاز کیا اور کتاب کا اختتام کیا. کتنا شاندار ابتدا اور اختتام کیا، دیکھو قابل داد کام کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. آفس میں ہوں گے دیکھ لو اتنی دیر تاکہ وہ بچے کا اتنا سبق نہ جائے.